بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. مجلس کے آداب بیان ہو رہے ہیں اور مجلس سے تعلق رکھنے والے احکام بیان ہو رہے ہیں. یہ آخری تین حدیثیں ہیں اس باب کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ایسی مجلس سے اٹھیں جس میں وہ اللہ تعالی شانہ کا ذکر نہ کریں، مگر یہ کہ وہ اٹھے ہیں گدھے کی لاش کے مانند سے اور یہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. اس میں اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ مجالس میں اللہ تعالی شانہ کو یاد ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ کو جتنا کم یاد کریں گے ہماری اپنی بیٹھکوں میں، ہماری اپنی مجلسوں میں، اتنی ہی کم برکت والی وہ مجلس ہوگی. اور اللہ تعالی شانہ کو جتنا زیادہ یاد کریں گے اتنی ہی زیادہ برکت والی ہماری مجلس ہوگی. یہاں پر وہ مجلس جس میں اللہ تعالی شانہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ اللہ کی نظر میں کتنی بے وقعت ہوتی ہے، اور اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگ اللہ تعالی شانہ کی نظر میں کتنے بے وقعت ہوتے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے، بیٹھک میں بیٹھے، اب وہ چاہے مسجد میں ہو، چاہے پیچھے والے کسی کمرے میں ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے کسی پارک میں ہو، دو تین آٹھ دس آدمی جمع ہو گئے اور مجلس ہو گئی، بیٹھک ہو گئی، گیدرنگ ہو گئی، دینی گیدرنگ ہوگی، اس میں تو اللہ تعالی شانہ کا ذکر ہوگا، اللہ تعالی شانہ کی بات چیت ہوگی، مگر دنیاوی گیدرنگ ہوئی، دوست احباب جمع ہو گئے، رشتے دار جمع ہو گئے، لوگ گھروں میں اکٹھا ہوتے ہیں، فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، دوست احباب جمع ہو جاتے ہیں، کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی بھی مجلس اس میں اللہ تعالی شانہ کو ضرور یاد کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، اللہ کی بات چیت ہو انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا تذکرہ ہو، جتنا زیادہ اللہ کا تذکرہ ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ مجلس بائی سے برکت ہوگی. اور مجلس بائی سے برکت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والوں کو برکتیں پہنچے گی، اور جب برکتیں پہنچتی ہے تو زندگیوں کی کایا پلٹ جاتی ہے. یہ باطن کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری زندگیوں پر ان کا کتنا اثر ہوتا ہے. جیسے ایک شخص کو فلو ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, تو ایک تو اس کا ظاہری سبب ہوتا ہے, ایک اس کا باطنی سبب ہوتا ہے. ظاہری سبب کیا ہوا کہ سردی میں نکل پڑے, بارش میں بھیگ گئے, برف باری ہو رہی تھی اس میں احتیاط نہیں کیا, سردی کا موسم تھا اور ٹھنڈی چیزیں کھاتے پیتے رہے تو پھر بخار ہو گیا. کیوں کہ غسل کر کے یوں ہی نکل پڑا. یہ ظاہری سبب. دوسرا باطنی سبب ہوتا ہے, اور باطنی سبب جو ہیں وہ دو میں سے ایک ہوتے ہیں, اور پھر اس کے اسباب. ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کسی گناہ کو مٹانا چاہتے ہیں لہذا سزا دے رہے ہیں, اس لیے بخار میں مبتلا کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں, اس لیے بخار میں مبتلا کیا ہے. اب یہ جو درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں, اس کا ایک سبب ہوتا ہے کہ اس لیے کہ راستے میں چلتے چلتے ایک پتھر گرا ہوا تھا اور اس خیال سے کہ کسی کو ٹھوکر لگے گی اس نے وہ پتھر ہٹایا تھا. اللہ بہت راضی ہوا تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے اس بندے کے درجے کو بلند کرنا چاہیے, اب اسے بخار میں مبتلا کر دیا. یا اللہ راضی ہو گیا کہ میرے اس بندے نے میرے دوسرے بندے کا خیال کیا تو اس کے ذمے جو گناہ ہے میں کیوں اسے آخرت میں سزا دوں, تو جہنم کی گرمی کے بجائے بخار کی گرمی ہی سے میں نمٹا دوں اس کے مسئلے کو. تو اللہ تعالی شانہ بخار میں مبتلا کرتے ہیں, اس کی مغفرت ہو جاتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس سے پہلے لہ مواقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, کہ اللہ تعالی شانہ نے فرشتے رکھے ہیں جو باری باری آتے ہیں, اور وہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ جب ہم راستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظر زمین پر نہیں ہوتی, ہماری نظر تو اوپر ہوتی ہے, دائیں بائیں ہوتی ہے, مگر جب کھڈا آ جاتا ہے تو نظر نیچے چلی جاتی ہے. جب راستے میں کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز آ جاتی ہے تو نظر نیچے چلی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ہماری نگاہوں کو ادھر پلٹاتے ہیں. بعض روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے دونوں قدم جو ہے وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, وہ ہمیں چلاتے ہیں. تو لہو مواقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, اس کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں. یعنی جیسے فرشتوں کی بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں, ان میں سے ایک ڈیوٹی ان کی ہماری حفاظت ہے. وہ نام اعمال لکھنے والے فرشتے, ان کی شفٹ عصر کے وقت بدلتی ہے, فجر کے وقت بدلتی ہے, تو اسی طرح ہماری حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں, ان کی بھی شفٹیں ہوتی ہیں. وہ آگے بھی ہوتے ہیں, پیچھے بھی ہوتے ہیں, ہماری نگرانی کرتے ہیں. کوئی معذور ہو جاتا ہے تو اس کی نگرانی کے لیے اور فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں, اور جو معذور ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے انتظامات زیادہ ہو جاتے ہیں. زیادہ کا کیا مطلب, حفاظت کے انتظامات بھی زیادہ, رزق پہنچانے کے انتظامات بھی زیادہ. اسی لیے تندرست لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت دے کر آتے تھے کہ محنت میں کرتا ہوں اور اس کو بھی کھلانا پڑتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تجھے اسی کی وجہ سے روزی مل رہی ہے. تو گھروں میں معذور ہوتے ہیں, گھروں میں کمزور لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے انتظام اور بڑھ جاتا ہے, یہ فرشتوں کا انتظام. تو یحفظونہ من امر اللہ, اللہ کے حکم سے یہ بندے کی حفاظت کرتے ہیں یہ فرشتے. ان کا کام صرف ہماری حفاظت ہوتا ہے. اچھا وہ گنہگار کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور فرما بردار کی بھی، وہ کافر کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور مسلمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں. تو پھر اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں تو ہم ٹھوکر کیوں کھا جاتے ہیں کبھی کبھار؟ تو اس پر یہ کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لوگ اپنی حالت کو بدل دیتے ہیں اور فرما برداری کی حالت سے نافرمانی کی حالت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ اپنا جو نظام ہے اس میں تھوڑی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ فرشتوں کو کسی مرحلے پر روک دیتے ہیں کہ ذرا ٹھوکر کھانے دو تاکہ ہوش میں آئے تھوڑا، تاکہ اس کی گناہ معاف ہوئی، اسے عبرت ملے. مگر جس کسی کو تکلیف میں ہم دیکھیں، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ گنہگار ہے اس لیے اللہ تعالی شانہ نے اسے ٹھوکر دی ہے. ہو سکتا ہے کہ رفع درجات ہو رہے ہوں، اور اگر گنہگار ہے اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس کے گناہوں کی معافی کا یہ سامان دنیا ہی میں پیدا کیا ہے، تو وہ تو اللہ کا محبوب ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کا محبوب نہ ہوتا تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا کی سزا دے کر، جیسے کسی کو جیل ہونی چاہیے تو جیل کے بجائے اس کو پبلک سروس کی سزا دے دی. تو پبلک سروس کی سزا تو بہت معمولی ہوتی ہے جیل کے مقابلے میں. تو ایسا ہی کہا جائے گا کہ جج کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہو گیا، اس کی طرف اس پر رحم آ گیا جج کو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری جو زندگیاں ہیں ان میں کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں، کچھ ظاہری اسباب. ظاہری اسباب وجود میں آتے ہیں باطنی اسباب کی وجہ سے، باطنی اسباب کی وجہ سے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کو جب دیکھتے ہیں، ان کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ان پر حالات لاتے ہیں جن حالات کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو یہ جو مجلسوں میں ذکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ذکر، تسبیح پڑھو، آپ اللہ تعالی شانہ کی بات کرو، دین کی بات کرو، اس کی وجہ سے بہت برکتیں آتی ہیں. اور اگر کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی ہو، اب سوچئے تو صحیح، سوچئے تو صحیح کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی کے دیے ہوئے وقت اور اللہ ہی کے دیے ہوئے جسم سے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے دیے ہوئی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہی کے دیے ہوئے دماغ سے سوچتے ہیں، اللہ ہی کے دی ہوئی زبان سے بولتے ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی کانوں سے سنتے ہیں، اللہ ہی کے دیے ہوئے پیٹ منہ زبان سے کھانا کھا رہے ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی رزق میں سے اس مجلس کو سوچئے، اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہماری ہے؟ اور ایک گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹے، دو گھنٹے تک ہم بیٹھے رہیں اور اللہ کو یاد ہی نہ کریں. تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کسی مجلس میں بیٹھے آدھ گھنٹے، پون گھنٹے، ایک گھنٹے، دس منٹ کے لیے، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا نام نہ آئے، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو یہ لوگ ایسے ہی سمجھے جائیں گے، یعنی اتنے 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 گھٹیا ہیں یہ لوگ، اتنے گرے ہوئے ہیں یہ لوگ، گھٹیا، اتنے گرے ہوئے. جیسے ایک بیٹا ہے، وہ باپ کے ساتھ اصول ضابطے سے رہتا ہے اور مفتیوں کو پوچھ پوچھ کے یعنی حساب کتاب کر کے رہتا ہے، اور جو باپ کے احسانات ہیں ان احسانات کو بھولتا ہے کہ میرے باپ نے مفتیوں کو پوچھ پوچھ کے میرے اوپر خرچ نہیں کیا تھا، کہ پانچ پاؤنڈ کے اوپر مجھے کوئی دس تک بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرا باپ جو ہے وہ بے تحاشا میرے اوپر خرچ کرتا تھا. میرا والد جو ہے مفتیوں کو پوچھتا نہیں تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر میرے بیٹے کو کتنا وقت دینا ہے. اس کے برخلاف بیٹا جو ہے وہ مفتیوں کو پوچھ پوچھ کے باپ کے ساتھ کام کرے، کہ مہینے میں ایک مرتبہ اگر میں ایک گھنٹے کے لیے جا کر مل لوں تو ٹھیک ہے یا نہیں. تو شرعی اعتبار سے وہ بالکل جائز کام کر رہا ہے، مگر سب کیا کہیں گے کہ گھٹیا ہے، گھٹیا، بالکل گھٹیا ہے، اور اسے کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. تو اسی طرح اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی کسی مجلس میں اگر نام نہ لیا جائے تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے، مگر ایسے احسان فراموش لوگ کہ اللہ ہی کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لے سکتے، تو کہتے ہیں اتنے گھٹیا ہیں، اتنے گھٹیا یہ سارے لوگ کہ ایسے ہیں جیسے کہ مردار گدھے کے گوشت کو کھانے والے. مومن اگر کسی کو دیکھ لے کہ یہ حرام گوشت کو کھاتا ہے تو کتنی نفرت ہوگی اس عمل سے، اس فعل سے. او ہو ہو ہو. اور پھر وہ جو حرام گوشت ہے وہ گدھے کا، اور گدھا بھی ذبح کیا ہوا نہیں، مرا ہوا. کہتے ہیں مردار گدھے کو کھانے کے بعد اگر ایک مجلس اٹھتی ہے وہ ہماری نظروں میں کتنی گھٹیا ہے، کہتے ہیں یہ اتنے ہی گھٹیا ہے. ما من قوم یقومون من مجلس، کوئی قوم جو کسی مجلس سے اٹھتی ہے جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتی، وہ اٹھتے ہیں گدھے کی لاشت کے مانند سے. وکان لہم حسرتن، اور ان کا اللہ تعالی شانہ کو یاد نہ کرنا. وکان عدم الذکر، عدم ذکر اللہ، ان کا اللہ کو یاد نہ کرنا ان کے لیے حسرت ہوگا. ان کا اللہ کو اس مجلس میں یاد نہ کرنا ان کے لیے حسرت ہوگا. حسرت دو اعتبار سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے نام کو بالکل نہ لینے کی وجہ سے کچھ بے برکتی آئے، اور اس بے برکتی کی وجہ سے آگے جا کر کے کچھ گناہ ہو جائے، وہ گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جائے، تیسرے کی طرف لے جائے، چوتھے کی طرف لے جائے، تو حسرت ہی ہوگا، حسرت ہی ہوگی یہ بات، یہ گناہ کا کرنا حسرت ہوگا قیامت کے دن. اور اگر بے برکتی ہو اور بے برکتی سے اللہ بچائے اور آگے گناہوں تک نہ پہنچائے، تو پھر بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کو کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ایک چیز کے، دنیا میں اس گھڑی کے جس گھڑی کو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر صرف کیا تھا اور خرچ کیا تھا. اس سے بھائی کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ اپنی صحبت، اپنے اٹھنے بیٹھنے والے دوست ایسے بناؤ جن کا اللہ سے تعلق ہو، جو دینی ذہن کے ہوں، جن کے ساتھ بیٹھنے پر دنیاوی باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو یقین ہو کہ دینی بات کہیں نہ کہیں آ جائے گی، دین کا ذکر ضرور ہوگا. ایسے دوست احباب رکھنے چاہیے تاکہ اللہ کے ذکر سے ہم غافل نہ رہیں. رواہ ابو داؤد بإسناد صحیح. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور بھائی دیکھو یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ گدھے کی، مردار گھوڑے کو کھا کر جو لوگ اٹھتے ہیں یہ بھی بہت برا ہے، خنزیر بہت برا ہے، مگر گدھا، اس لیے کہ گدھا جو ہے، گدھا وہ ابلد الحیوانات ہے، حیوانات میں سب سے کم عقل والا، اسی لیے جب کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو محاورے میں گدھا کہتے ہیں. گدھا کسی کو جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوف، اور گدھا اسی موقع پر کہا جاتا ہے جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے. تو ایک محاورہ ہے اردو میں، گجراتی میں، کہ گدھا کہتے ہیں کسی کو، اور گدھا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے وقوف. اور اسی طرح یہ جو ہے حیوانات میں بہت ہی حقیر سمجھا جانے والا ہے. اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم کسی گدھے کی آواز کو سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہوگا اسی لیے وہ آواز کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کو شیطان کے ساتھ مناسبت بھی ہے، اس لیے تمثیل دی اس جانور کی کہ اتنا حقیر جانور مردار ہو، اس کے گوشت کو کھانے والے لوگ وہ کتنے گھٹیا سمجھے جائیں گے. تو کسی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ اللہ کی نظر میں اتنے ہی گھٹیا ہے. دوسری حدیث، وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما جلس قوم مجلسا، کوئی قوم نہیں بیٹھی کسی مجلس میں جس میں انہوں نے اللہ تعالی شانہ کا ذکر نہیں کیا اور انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں درود نہیں پڑھا، مگر یہ کہ یہ ان کا بیٹھنا یا یہ ان کا درود نہ پڑھنا اور ذکر نہ کرنا ان پر حسرت ہوگا، ان پر افسوس ہوگا، ان پر نقصان کا باعث ہوگا. ما جلس قوم مجلسا، کوئی قوم نہیں بیٹھی لم یذکر اللہ تعالی فیہ، کسی مجلس میں جس میں انہوں نے اللہ تعالی شانہ کا ذکر نہیں کیا. ولم یصلوا علی نبیہم فیہ، اور انہوں نے اس مجلس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا. الا کان علیہم تیرتن، مگر یہ کہ یہ ان کا بیٹھنا یا یہ ان کا درود نہ پڑھنا اور ذکر نہ کرنا ان پر وبال ہوگا، ان پر افسوس کا باعث ہوگا، ان پر حسرت کا باعث ہوگا. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ، اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو سزا دیں گے. وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر اللہ چاہیں گے تو ان کی بخشش فرما دیں گے. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. اب سوال یہ ہے کہ ایک مجلس ہے اس میں کچھ لوگ بیٹھے اور گناہ کا کوئی کام نہیں کیا، غیبت نہیں کی، کسی پر بہتان نہیں باندھا، جھوٹ نہیں، گالی نہیں، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، درود بھی نہیں پڑھا، تو نہ اچھا کام کیا نہ برا، تو ان کو سزا تو نہیں ملنی چاہیے. تو آگے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو سزا دیں گے اور اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو بخش دیں گے. اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اور درود پڑھنا یہ واجب ہے، اس لیے کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، درود نہیں پڑھا، اس پر یہ وعید سنائی جا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں کچھ گناہ بھی ہو گئے، یہ اس مجلس کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ذکر اللہ اور صلاۃ علی النبی کی فضیلت کتنی ہے، کہ جس مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اور ان سے لایانی کا کام ہو گیا، ان سے گناہ صغیرہ ہو گیا، اور لایانی کا کام ہو گیا، گناہ صغیرہ ہو گیا، اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ کفارۃ المجلس ہے، یہ لایانی کے وبال سے بھی بچ جائے گا. لایانی کا بھی برا وبال ہوتا ہے، وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو لایانی کا جو وبال دنیا میں آنے والا تھا اس سے بھی بچ جائے گا اور صغیرہ گناہ پر پکڑ نہیں ہوگی. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی مجلس جس میں لایانی کا ارتکاب ہوا یا گناہ صغیرہ کا اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، درود پاک نہیں پڑھا گیا، تو یہ مجلس جو ہے ان کے لیے وبال ہوگی. اب اللہ پر ہے، اگر اللہ چاہے تو انہوں سزا دیں گے اور اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دیں گے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں گناہ کبیرہ بھی مراد ہوں، کہ اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے، تو لایانی، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ اور اللہ کا ذکر اس میں نہ ہو، درود پاک نہ ہو، تو اللہ اگر چاہے تو معاف کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو سزا دیں گے. مگر ایسی مجلس جس میں لایانی کا ارتکاب ہوا ہو، گناہ صغیرہ ہوئے ہوں یا گناہ کبیرہ، اور اس میں اللہ جل جلالہ وعمنہ وعلہ کا ذکر ہوا ہو یا درود پاک پڑھا گیا ہو، تو امید یہی ہے کہ اللہ تعالی شانہ مغفرت فرما دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے یہ سمجھ کر کہ میں ذکر کر لوں گا، درود پڑھ لوں گا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، نہیں. یہ تو ایسا ہوا جیسا کہ کوئی کسی کو دوا دی جائے کہ بھئی دیکھو اگر کوئی زہر کھا لے تو اس کی یہ دوا ہے، تو کہے کہ بھئی چونکہ دوا ہے تو میں زہر کھا لوں، ایسا کوئی نہیں کرے گا. شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس آیت کی طرف، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، یہ لوگ یہ لوگ اگر اپنے آپ پر ظلم کر لیتے, ولو انہم ظلموا انفسہم, اگر یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے یعنی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ان سے, جاؤ کا پھر آپ کے پاس آتے, فاستغفر اللہ, اور آپ کی موجودگی میں اللہ سے مغفرت طلب کر دے کہ اللہ معاف کر دے, اور واستغفر لہم الرسول, اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کر دے, تو کیا ہوتا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم, وہ اللہ تعالی شانہ کو توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والا پاتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو اللہ ضرور بخش دیتا. اسی لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے, اور جب ہم جا کر کے سلام پڑھتے ہیں ہمارے سلام کو سنتے ہیں, ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے خود پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی قبر پر آ کر کے سلام کریں گے, آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے رزق دیا جاتا ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جب ہم قبر کے پاس جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ سنتے ہیں, ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. اسی لیے جو مستحب طریقہ ہے سلام پیش کرنے کا, اس میں کیا سکھایا گیا ہے کہ وہاں جا کر کے کہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم, اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر کے اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ ضرور ان کو معاف کر دیتا. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں گناہ کر کے آیا ہوں آپ کے پاس اور آپ کی موجودگی میں میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, آپ بھی میرے لیے معافی مانگیے تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ملتا جلتا مضمون یہ ہے کہ کسی مجلس میں گناہ ہو جائے مگر اس مجلس میں درود پاک پڑھا گیا ہو, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیز اگر وجود میں آئی ہو تو اس کی برکت سے, جیسے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی برکت سے معافی ہو سکتی ہے, تو یہاں صلاۃ علی النبی کی وجہ سے برکت سے معافی ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالی شانہ کا ذکر بھی کیا جائے اور ساتھ میں درود شریف بھی کم سے کم ایک مرتبہ ہر مجلس میں پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ جو ہے رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. اور آخری حدیث وعنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, قال, انہوں نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قاد مقعدن, جو شخص کسی بیٹھک میں بیٹھے, لم یذکر اللہ تعالی فیہ, جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے, کانت علیہ من اللہ تیرتن, تو یہ ایسا بیٹھنا اس پر اللہ کی طرف سے وبال ہوگا, اللہ کی طرف سے افسوس کا باعث ہوگا, حسرت کا باعث ہوگا. ومن اتجا مضجعن, اور جو لیٹے ایسا لیٹنا کہ لا یذکر اللہ تعالیٰ بھی, جس میں اللہ تعالیٰ شانوں کو یاد نہیں کرتا, کانت علیہ من اللہ تیرتن, تو یہ ایسا لیٹنا بھی اس پر اللہ کی طرف سے وبال ہوگا. بھائی اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ صرف مجلس اور بیٹھک نہیں, بیٹھنا لیٹنا, اس سے پتا یہ چلا کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرو, کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ کی یاد کے بغیر ہو. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ کھڑا ہے, یا بیٹھا ہے, یا لیٹا ہے, چوتھی تو کوئی حالت ہے نہیں, چل رہا ہے تو بھی کھڑا ہے, گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو بیٹھا ہے. تو کھڑا ہے, بیٹھا ہے, یا لیٹا ہے, تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. یہ مشائخ کے ساتھ جو ہمارا تعلق قائم کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی سرپرستی میں ہم ہماری زبانوں کو اور ہمارے دل دماغ کو ذاکر بنائیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ کسی شیخ سے، کسی روحانی پیشوا سے تعلق رکھنے سے پہلے کی حالت اور بعد کی حالت میں فرق محسوس ہوا ہوگا کہ پہلے جو ہے اتنی فکر نہیں تھی دین کی، پہلے ذکر کی اتنی فکر نہیں تھی، پہلے تلاوت کی اتنی فکر نہیں تھی، مگر جب کسی سے تعلق ہو جاتا ہے تو فکر آ جاتی ہے اور اس فکر کے بعد نظر آتا ہے کہ نہیں آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے. اللہ پہلے جتنا یاد آتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ یاد آتا ہے، مقصود اس میں یہ ہے. اور جب دل دماغ میں ہر وقت اللہ ہوتا ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی مجلس اللہ کے ذکر کے بغیر ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی لیٹنا اللہ کی یاد کے بغیر ہو، کوئی چلنا اللہ کی یاد کے بغیر ہو، کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر ہو. تو اپنے اپنے مشائخ سے خوب استفادہ بھی کرو، ان کے ساتھ خوب تعلق رکھو، ان کی صحبت میں بیٹھو اور ان کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل کرو اور آگے بڑھو اس میں، تاکہ دل ذاکر ہو جائے، دماغ ذاکر ہو جائے، زبان ذاکر ہو جائے. اور اچھی صحبت میں بیٹھا کرو جس میں اللہ کی یاد ہو، اور مسنون دعائیں بھی یاد کرو. اس لیے کہ مسنون دعاؤں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ہر جگہ کی الگ الگ دعا ہوتی ہے. بازار میں گئے تو مسنون دعا پڑھ لی، گھر میں داخل ہوئے تو مسنون دعا پڑھ لی، صبح اٹھے تو مسنون دعا پڑھ لی، لیٹے اور رات کو سوئے تو مسنون دعا پڑھ لی، مشورے کے لیے بیٹھے تو مسنون دعا پڑھ لی. تو اس میں اس سے اللہ کا ذکر آ جائے گا. اور ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دی. یہ آخری حدیث جو ہے، رواہ ابو داود وقد سبق قریبا وشرحنا التیرۃ فیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ.